بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 مارچ 2007 مسجد دار السلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں توبہ کی عظمت اور اہمیت کے موضوع پر خطاب فرمایا. سامعین محترم، توبہ کی عظمت اور اہمیت پر گفتگو کا یہ سلسلہ حافظ عاقب سعید صاحب نے گزشتہ جمعے کے خطاب سے شروع کیا. یہ خطاب اس سلسلے کا دوسرا خطاب ہے، سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی حضنهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وعزني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، آمين يا رب العالمين. پچھلے جمعہ آپ کو یاد ہوگا کہ توبہ کی عظمت، اس کی اہمیت اور اس کی شرائط پر گفتگو ہوئی تھی. ویسے تو اپنی جگہ یہ مضمون بہت اہم ہے، دین کے فلسفہ اور حکمت کے بہت اہم مباحث میں سے ہے، قرآن مجید کے مستقل موضوعات میں سے ہے، لیکن آج کل جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس میں تو خصوصی اہمیت ہے. ہر فرد بھی توبہ کرے اور پوری قوم بھی اجتماعی طور پر توبہ کرے. چنانچہ اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر کچھ اور مقامات قرآن مجید کے جو اس موضوع پر بہت اہم ہیں اور ہمارے لیے اس میں بڑی ایک امید کا پیغام بھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی سامنے آنے چاہیے. اور یہ تذکیری پہلو قرآن کا اصل مقصد، جمعہ کے خطاب کا، خطبہ جمعہ کا اصل مقصد بھی تذکیر بالقرآن. سورہ زمر کی چند آیات میں نے تلاوت کی ہیں. سورہ زمر کے 5ویں رکوع میں، بلکہ یہ 6ٹا رکوع ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے: یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس آیت کے بارے میں بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ توبہ کے حوالے سے، اللہ کی رحمت کے حوالے سے قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے. ہمارے لیے اس میں امید کا ایک ایسا پیغام ہے کہ مایوس سے مایوس انسان بھی جو ہے اس کے دل میں ایک امید کی جوت جاگ جاتی ہے جب اس آیت کو پڑھتا ہے. اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے ان بندوں سے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا، جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، جن سے خطائیں ہوئی ہیں، جو ابھی تک میری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی بجائے شیطان کے راستے پر چل رہے تھے، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی. اور اصل زیادتی اپنے ساتھ یہی ہے کہ انسان رب کی بندگی کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کر لے تو سارا ظلم اصل میں وہ اپنے ساتھ کر رہا ہے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ رہا. تو میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ان سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. کتنے ہی گناہ ہیں، کتنی ہی معصیت کے انبار ہوں، جیسے ایک حدیث میں ہے کہ کوہ احد کے برابر بھی کسی کے گناہوں کا انبار ہو. اور یہ مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دی تھی کہ وہاں کے رہنے والوں کے لیے آس پاس جو اونچا پہاڑ تھا وہ کوہ احد ہی تھا، ورنہ اگر دیکھا جائے تو ہمالیہ کے برابر بھی کسی کے گناہ ہوں لیکن اگر اس کو ابھی زندگی کی مہلت ہے، وقت میسر ہے، موت کے واضح آثار شروع نہیں ہوئے تو اس کے لیے امید کا پیغام ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. اس کی رحمت کی شان کیا ہے؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالی تمام گناہوں کو بخش دے گا. یعنی اس میں کیٹیگوریکل انداز ہے اور بظاہر یہاں پر کوئی شرط بھی نہیں آئی لیکن شرط اصل میں بعد میں آ رہی ہے، اس لیے کہ کوئی اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو اللہ بخشے گا نا. آؤ رجوع تو کرو، آؤ صحیح. انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ تو ہے ہی بخشنے والا نہایت مہربان. خود اس آیت کے اندر رحمت کے اور امید کے جتنے پہلو ہیں کہ وہ بندے جنہوں نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں وہ افراد، ان کو بھی اللہ فرما رہا ہے کہ میرے یہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا، یہ کتنی بڑی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک رحمت کی نوید ہے کہ اللہ نے دھتکارا نہیں ہے ابھی میرے بندے، میری مخلوق آج بھی پلٹ آئیں. اور وہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ ایک گناہگار بندے کی توبہ سے اللہ کو کتنی خوشی ہوتی، الخلق عیاد اللہ، یہ مخلوق تو اللہ کے کنبے کی مانند ہے. اب پورے طور پر تو وہ مثال نہیں دی جا سکتی لیکن سمجھانے کے لیے کہ ایک بیٹا جو ہے وہ باغی ہو گیا ہو باپ کا، لیکن کسی لمحے اگر وہ آ کر توبہ کر لیتا ہے، باپ کے پاؤں پکڑ لیتا ہے، تو اس باپ کی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ ہے تو میرا ہی بیٹا نا. یہ ہے ایک سمجھانے کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے بھی آگے کی مثال دے دی تھی، وہ جو اونٹنی کے گم ہونے کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا پچھلی مرتبہ. تو وہ تمام گناہ بخش دے گا، پیچھے جو خطائیں ہوئیں، کتنی بغاوت کی ہو اللہ سے، شیطان سے بڑھ کر شیطانیاں کی ہوں، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اب اسی میں وہ واقعہ جوڑ لیجئے جو بنی اسرائیل کی تاریخ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تھا، 99 قتل کیے تب بھی کھلا ہے توبہ کا دروازہ. اور جب اس شخص نے توبہ کی نیت سے ارادہ کر لیا اپنی آپ اصلاح کا اور اس کے لیے عمل کا آغاز کر دیا، روانہ ہو گیا، توبہ قبول کر لی تھی، تو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ تمام گناہوں کو بخش دے گا. اور وہی ہے کہ جو گناہوں کا بخشنے والا ہے، کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کون ہے جو گناہوں کو بخش سکے؟ یہ پوپ کو کسی نے اختیار نہیں دیا، خاص طور پر چونکہ عیسائیت میں یہ تصور تھا کہ پوپ کے پاس آ کر اپنے گناہ کا اعتراف کر لو تو اعتراف ہی کافی ہوگا اور پوپ صاحب جو ہیں وہ تمہیں سرٹیفکیٹ دے دیں گے جنت کا، انہیں کسی نے اختیار نہیں دیا، اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، وہ جانتا ہے کس نے سچی توبہ کی ہے، کس نے دکھانے کی توبہ کی ہے، کس کی توبہ کے اندر کھوٹ کی آمیزش ہے کہ بظاہر توبہ کر رہا ہے لیکن اس گناہ کو، اس جرم کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اسے معلوم ہے، تو وہ توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور وہی واحد ہستی ہے پوری کائنات میں جسے یہ اختیار ہے، اور وہ تمہارے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، وہ سب کچھ بخش دے گا۔ اب اس میں تو رحمت اور امید کے جو انداز ہیں ان سب کا احاطہ کیا ہی نہیں جا سکتا، لیکن اب دوسرا پہلو ہے جو اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ رب کی تو یہ شان ہے، تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی یہ شان رحمت کیسے تمہیں ڈھانپ لے گی اپنے آغوش میں؟ اس کا طریقہ بھی ہے نا، یہ وہ گناہگار وہ مجرم جو دندناتے پھر رہے ہیں اور توبہ نہیں کر رہے ان کے لیے نہیں ہے، جو اکڑے ہوئے اللہ کے سامنے، ہاں آؤ۔ چنانچہ اگلے الفاظ، وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرح متوجہ ہو جاؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ یہ ہے اصل میں راستہ، اب آؤ اللہ کی جناب میں، توبہ اسی کو کہتے ہیں، واپس پلٹنا، انابت بھی یہ ہے، اب متوجہ ہو جانا اللہ کی طرف، پہلے رخ کہیں اور تھا، آؤ اللہ کی بارگاہ میں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرو رب کے سامنے، عجز، عاجزی، پشیمانی، اس کا اظہار ہو، پروردگار مجھ سے زیادتی ہوئی، تیرے احکام کو توڑتا رہا، بہت سے بتانے والوں نے بتایا بھی تھا لیکن ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑاتا رہا، اب میں حاضر ہوں، سابقہ جو کوتاہی ہوئی ہے اس پر میں بخشش کا طلبگار ہوں، یہ ہے استغفار۔ تو وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ، اب رخ کر لو اپنا اپنے رب کی جانب، ہمارے محاورے میں یوں کہیں گے اب اپنا قبلہ سیدھا کر لو۔ ایک بندہ مومن کا قبلہ ایک ہی ہے اور وہ کیا ہے؟ اللہ، وہی میرا مطلوب ہے، مقصود ہے، ہدف ہے، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا۔ یہ جو ہم نماز کے لیے قبلے کو اختیار کرتے ہیں، غالب نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ یہ تو اللہ نے حکم دیا ہے، ورنہ اللہ تو ہر سمت میں موجود ہے، تمہارا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ ہاں، اس کا ایک طریقہ اللہ نے بتایا، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو پھر اس رخ کو اختیار کرو، لیکن اللہ تعالیٰ اس سمت میں مقید نہیں ہے، تمہاری اصل نیت کیا ہے اس وقت بھی؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے تو اپنے چہرے کو متوجہ کیا اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اور میں سب سے منقطع ہو کر اسی کی طرف اب یکسو ہو گیا ہوں، حنیفا۔ دنیا کے تقاضے ہوتے رہے، برادری کی رسومات، زمانے کا رواج، نفس کے داعیات، ان سب سے اعلان برات کرتا ہوں، اپنے رب کی طرف میں رخ کر رہا ہوں، یہ ہے حنیفہ، یکسو ہو گیا رب کی طرف، جو فیصلہ میرے رب کا بس وہی میرے لیے حرف آخر۔ تو وہ انیبو الى ربکم، اب گویا وہ جو توبہ ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمام گناہ بخش دے گا، اس کا وعدہ ہے، لیکن اللہ کی یہ مغفرت اور یہ رحمت کیسے حاصل ہوگی اس کا طریقہ ہے. آؤ اس طریقے کو اختیار کرو, متوجہ ہو کر دیکھو اللہ کی طرف. مایوسی کے بارے میں کسی نے صحیح کہا کہ یہ کفر ہے, اس لیے کہ جب انسان مایوس ہو گیا کہ میری توبہ تو قبول ہی نہیں ہوگی, میرے اتنے جرائم ہیں, اب وہ اسی گناہ کے راستے پر اور کفر کی طرف آگے بڑھتا جائے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا, یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیه ولا تیسوا من روح اللہ. جب یوسف بھی ان کے ہاتھ سے جاتے رہے, وہ تو بچپن میں ہی, اور اس کے بعد بنیامین جو دوسرے بھائی تھے وہ بھی مصر میں روک لیے گئے. اب ادھر باپ کو تو نہیں معلوم کیا کچھ ہو رہا ہے. یکے بعد دیگر دو بیٹوں کی جدائی, اور یہی دونوں چھوٹے تھے, تو باقی سب سے کیا کہا کہ جاؤ تلاش کرو اپنے بھائیوں کو, یوسف واقعی یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو. ولا تیسوا من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اندازہ کیجئے یوسف علیہ السلام کو کی گمشدگی کو یوں سمجھیے کہ کم سے کم 30 برس گزر چکے تھے, لیکن وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں, اور یہی بیٹوں کو تلقین کر رہے ہیں. انہ لا یسو من روح اللہ الا القوم الکافرون, اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس وہی ہوتے ہیں جو کافر ہیں, جنہوں نے اللہ کی قدر اور اس کی عظمت اور مقام کو پہچانا ہی نہیں. اللہ تعالی اس کی رحمت بے پایا ہے, بے پایا. ایک سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں, جس کی کوئی تہ نہیں. لہذا لا تیسوا من روح اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الى ربکم. ہاں, راستہ یہ ہے اس کی رحمت کے حصول کا, متوجہ ہو جاؤ اب اللہ کی طرف. نفس پرستی چھوڑ دو, دولت پرستی چھوڑ دو, رواج پرستی چھوڑ دو, حوث پرستی چھوڑ دو, آؤ اللہ کی طرف. اب قبلہ سیدھا کر دو. واسلموا له, اور اس کا تقاضا کیا ہے؟ سر تسلیم خم کر دو. یہی اسلام ہے, یہی وہ اسلام ہے جس پر ہم فخر کرتے ہیں. ہمارا دین اسلام, ہم مسلمان. کیسے مسلمان ہیں؟ مسلمان کا مطلب تو یہ ہے اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دینے والا, ہر معاملے میں اللہ کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہو. لیکن ہم تو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں. ہاں, نماز میں جھکا دیں گے, نفلوں کو بھی ڈھیر لگانے کو تیار ہیں. شب برات مل جائے, شب معراج مل جائے, شب قدر حاصل ہو جائے, لیکن اللہ کے احکام کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں ہے. ہماری معاشرت غیر اسلامی وہ رہے گی, مخلوط معاشرت, بے پردگی, بے حیائی, اور عریانی کو فروغ جس طرح مل رہا ہے. اب بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ایک زمانے میں ریڈیو سے آغاز ہوا تھا, اسی وقت علماء نے کہنا شروع کر دیا. احادیث میں آیا تھا کہ ایک وقت آئے گا گھر گھر گانے بجیں گے. یہ وہ دور آخری آ گیا. اس کے بعد دیکھیے کہاں سے کہاں بات پہنچی. یہ پوری معاشرت غیر اسلامی ہے, ہمارا انداز تعمیر غیر اسلامی ہے. آج کل جو بھی گھروں کے ڈیزائن بنتے ہیں, آرکیٹیکٹ کیا ہے؟ ہم یورپ کی نقالی کرتے ہیں. اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ گھر ایسے بنائیں کہ مردانہ حصہ الگ ہو, زنانہ الگ ہو, بلکہ گھر کیسے بنائے جائیں گے؟ ڈرائنگ روم پلس لاؤنج پلس کچن, یہ ایک یونٹ ہے. بڑی کشادگی کا احساس ہوتا ہے. مہمان آگے بیٹھا ہوا ہے, وہ دیکھ رہا ہے گھر کی خواتین کیا ایکٹیویٹی کر رہی ہیں. ایون یہ کہ کچن کو بھی اسی کا حصہ بنا دو ایک کونے میں. اور اس پر فخر ہے. کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ اسلامی طرز معاشرت کے تقاضے کیا ہیں, گھر بنانے سے پہلے میں اس کو سوچوں, خیال ہی نہیں, توجہ ہی نہیں ہے. یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں. معیشت اللہ ماشاءاللہ نیک لوگ موجود ہیں, کسی دور میں بھی اللہ والوں سے نیک لوگوں سے دنیا خالی نہیں ہوئی ٹوٹلی, لیکن عظیم اکثریت کا حال کیا ہے؟ صرف یہ دیکھنا ہے کہ بزنس میں کس میں زیادہ سے زیادہ بینیفٹ ہو, حلال کیا ہے حرام کیا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں, بلکہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تمام ناجائز ہتھکنڈے بھی استعمال کرنے کے لیے ہر دم تیار. دوسروں کو دھوکہ دینا, کیا کچھ نہیں ہو رہا ہمارے یہاں. اشیاء خوردنی میں ملاوٹ تو ایک اب پرانا غم ہے, اب تو ادویات کے اندر ملاوٹ ہے. چند ٹکے کے فائدے کے لیے جو منشیات کا کاروبار کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, انسانیت کا قتل عام کر رہے ہیں. جو فوش جنہوں نے سی ڈیز اور یہ سارے جو ہیں ان کے اپنے مراکز بنائے ہوئے ہیں, اور کون سا محلہ ایسا ہے جس میں نہ ہو, سب سے زیادہ دکانیں اسی کی ہیں. اور ویڈیو سے آگے بڑھ کر اب وہ سی ڈی اور ڈی وی ڈیز وغیرہ کے اندر چلا گیا ہے. یہ چند ٹکوں کے فائدے کے لیے نو انسانی کو بگاڑ رہے ہیں, تباہی اور ہلاکت کی طرف لے جا رہے ہیں نوجوان نسل کو, لیکن کسے پرواہ ہے, ہیں مسلمان. وَأَسْلِمُوا لَهُ, اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکاؤ. اگر یہ نہیں ہے تو پھر توبہ کی کوئی ویلیو نہیں. اپنے دل کو مطمئن کرنے والی بات ہے کہ میں نے تسبیح پھیر لی, استغفار کی, نماز بھی پڑھ لی ہے, شب قدر کے اندر اور شب برات میں بھی رات کو جاگ کر گزاری ہے. یہ دل کو تسلی دینے والی بات ہے. رخ سیدھا کیا رب کی طرف, اس کے ہر حکم کے سامنے سر جھکایا کہ نہیں, یہ ہے اصل تقاضا. من قبل یاتیکم العذاب, اس سے پہلے کہ عذاب آ پہنچے, ثم لا تنصرون, پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی. اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے, اس سے پہلے کہ موت آ جائے, جب موت آ گئی اب جو گناہ تمہارے ہیں اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا, اللہ تعالیٰ پورا تم سے حساب دے. موقع اس سے پہلے تھا, جیسے میں عرض کر چکا ہوں, ہمالیہ پہاڑ جتنے گناہ بھی ہیں, موت سے پہلے موقع ہے, باز آ جاؤ, توبہ کرو اور اس کے تقاضوں کو پورا کرو. اور وہ تقاضے یہ ہیں کہ رب کی طرف اب یکسو ہو کر اور پورے دین پر عمل, ہر معاملے میں اب یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور رسول کا فیصلہ حکم کیا ہے, شریعت کا حکم کیا ہے. ثم لا تنصرون, وہاں پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من مات فقد قامت قیامته, جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت اب واقع ہو گئی. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا, یہ لوگ اس قیامت کو بہت دور دیکھتے ہیں, ہم اسے بہت نزدیک دیکھ رہے ہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے. قیامت تو ہر وقت ہر شخص کے سر پر لٹک رہی ہے. موت ہی فرد کی قیامت ہے. من مات فقد قامت قیامته, اب توبہ کا رستہ بند, دروازہ بند, اور موت کے بعد اور حساب کتاب حشر نشر کے درمیان آپ شاید سوچ رہے ہوں گے, ابھی دنیا پتہ نہیں کتنی لمبی عمر ہے دنیا کی, ایک نیند کا وقفہ ہے صرف. جان لیجیے, اس لیے کہ وہاں پر میدان حشر میں بیدار ہوں گے, تو من بعثنا من مرقدنا, یہ کس نے ہمیں اٹھایا ہماری قبروں سے, ہم تو سوئے ہوئے تھے. کس نے جگا دیا؟ اور نیند میں آدمی کو نہیں معلوم ہوتا کہ کتنا وقت اس نے گزارا ہے. اصحاب کہف جو ہیں ان کو سلا دیا گیا, اور جو بھی مختلف روایات ہیں 250 سال 300 سال, بہرحال سینکڑوں برس وہ سوئے رہے. جب اٹھے ہیں تو ایک دوسرے سے یہی پوچھ رہے تھے, ہم کوئی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں, اس سے زیادہ کا تو کسی کو احساس نہیں. حضرت عزیر کے بارے میں تو واضح الفاظ آئے ہیں قرآن میں, 100 برس کے لیے اللہ نے ان پر موت طاری کر دی, موت. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ, پھر اٹھایا. قَالَ كَمْ لَبِثْتَ, پوچھا کتنے عرصہ رہے اس کیفیت میں. قال لبثت یوما او بعض یوم, پروردگار شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. موت کا کچھ پتہ نہیں, کسی لمحے آ جائے اور اس کے بعد ایک نیند ہے اور آپ وہاں پر اٹھ کھڑے ہوں گے. بہت دور سمجھتے ہیں قیامت کو, اور وہاں کسی کے کوئی مدد نہیں ہوگی. بار بار قرآن مجید میں یہ آیا ہے, وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا, کوئی کسی دوسرے کے کام نہیں آ سکے گا, قطعًا ذرہ برابر بھی, اور نہ وہاں پر شفاعت کام آئے گی کسی کی, اور نہ کوئی فدیہ اور عوض معاوضہ قبول کیا جائے گا کسی کی جانب سے کہ یہ لے لیا جائے اور اس کو چھڑا دیا جائے. نو. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, کوئی کسی دوسرے کا بوجھ شیئر بھی نہیں کر سکے گا. اسی طرح یہ بات بھی آئی ہے اس قیامت کے بارے میں, وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ, انہیں یہ موقع بھی نہیں دیا جائے گا کہ وہ توبہ کر لیں. توبہ کا دروازہ معاملہ دنیا میں تھا, وہ وقت آنے والا ہے, اور وہ وقت ہر ایک کا کچھ پتہ نہیں, کسی بھی لمحے آ جائے. تو اس سے پہلے پہلے, من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون, اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے اور پھر تمہاری کوئی مدد نہیں ہوگی. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم, اور پیروی کرو, اتباع کرو اس بہترین شے کا جو نازل کی ہے تمہارے رب نے تمہاری جانب. دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے رہنما یہ کتاب, یہ قرآن. قرآن بھی اللہ نے نازل فرمایا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کچھ نکلا وہ بھی اللہ کی طرف سے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, چنانچہ فرمایا جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو, یعنی یہ قرآن بھی اور جو معلم قرآن ہیں ان کی بھی, یہی راستہ ہے. کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں اور پوری زندگی جو ہے اللہ کی مرضی کے مطابق گزاروں, کیا طریقہ ہے؟ قرآن اور سنت, اس پر عمل کرو, اسے مضبوطی سے تھامو, یہ ہے راستہ. ھذا صراط مستقیم, یہ ہے سیدھا راستہ. اب بقیہ زندگی جتنی رہ گئی ہے, کس کی کتنی مہلت عمر باقی ہے نہیں معلوم, لیکن طے کرو کہ آئندہ کی زندگی اس انداز سے گزرنی ہے, آسمانی ہدایت کے مطابق, قرآن و سنت کے مطابق. یہ کام کر لو تو حمالیہ جتنے گناہ بھی ہیں اللہ تعالیٰ سب معاف کر دے, وہ تو ہے ہی بخشنے والا انتہائی مہربان. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتتاً وانتم لا تشعرون, اس سے پہلے کہ اچانک ہی عذاب آ جائے اور تمہیں خبر نہ ہو. دنیا میں بھی اچانک کوئی عذاب آ سکتا ہے, قوموں کے اجتماعی ہلاکت کے فیصلے بھی اللہ کرتا رہا ہے, اگرچہ اس امت کے ساتھ اب وہ معاملہ تو نہیں ہے, لیکن امت کے کسی ایک حصے پر اجتماعی عذاب آ سکتا ہے اور آتا رہا ہے, اور پھر تمہیں اندازہ ہی نہ ہو کہ اچانک وہ عذاب آ گیا سر پر. توبہ اس سے پہلے کر لیتے تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی, توبہ نہیں کی اب دنیا میں بھی عذاب بھگتو. اجتماعی عذاب، اور آخرت کا معاملہ تو ہے ہی توبہ پر موقوف. یہ ہے سورہ زمر کی آیات، بلکہ اس سے میں پورے رکوع کا ہی ترجمہ کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ جو تذکیری پہلو ہے، جو زور بیان ہے قرآن کا اور جھنجھوڑنے کا انداز. فرمایا ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص جو ہے اس دن کفی افسوس بلے، اے کاش کہ میں نے اللہ کے معاملے میں یہ زیادتیاں نہ کی ہوتی، اللہ کے احکامات کو نظر انداز نہ کیا ہوتا. جو ہدایت اللہ کی پہنچی تھی اسے پسے پشت نہ ڈالا ہوتا، اس کو سنتا میں، اس پر توجہ کرتا، اس کے مطابق زندگی گزارتا. لیکن اب یہ کہ اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، وہ جو محاورہ ہے. جن لوگوں نے یہ توبہ نہیں کی، یہ سچی توبہ ہے، اس کے تقاضے آ گئے ہیں اس کے اندر، ان کا مقدر یہ پچھتاوا ہے، اور بہت بڑا پچھتاوا. یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، اللہ کے معاملے میں مجھ سے جو کوتاہی ہوتی رہی، میں نے اس کو رب مانا ہی نہ، زبان سے کہتا رہا، عمل سے جھٹلاتا رہا، شاعر اللہ کا مذاق اڑاتا رہا، سنت رسول کا تمسخر کرتا رہا، اللہ کے دشمنوں کا ساتھ دیتا رہا، ان سے دوستیاں نبھاتا رہا. میں نے تو شیطان کو اپنا امام بنا لیا تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ تو صرف کفے افسوس بننے کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا. وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، ہاں وہ الفاظ آگے آ رہے ہیں، میں تو اس کو مذاق ہی بناتا رہا، میں توجہ ہی نہیں کی، بڑا لائٹلی لیتا رہا، اور جو اللہ کی طرف اور اللہ کے دین کی طرف قرآن کی طرف بلانے والے تھے ان کو مذاق اڑاتا رہا. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا پھر وہ اسے یہ افسوس ہوگا اور انتہائی افسوس اور پچھتاوا ہوگا، کاش اللہ ہی مجھے ہدایت دے دیتا، وہ زبردستی کھینچ کے لے آتا مجھے راہ ہدایت پر. یعنی حسرت ہی حسرت ہے، اس حسرت کا اظہار کبھی اپنے اوپر غصہ اسے آئے گا، کبھی وہ کہے گا کہ کاش اللہ میری تمام خامیوں کے باوجود زبردستی مجھے راہ ہدایت پر لے آتا. دنیا میں تو وہ اللہ تعالی کے اس عظمت کا قائل ہی نہیں تھا. حقیقت کے اعتبار سے جب دانش بھگارنے پر آتا تھا تو اللہ کے انکار تک بھی آ جاتا تھا، یہ کائنات کیا ہے، جبر ہے، اگر جبر ہے تو پھر سب حساب کتاب کیسا ہے، میں خود تو یہاں نہیں آیا ہوں. اور اگر قرآن کہتا ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے تو اگر وہ ہدایت دے گیا تو میں بھی ہدایت پر آ جاؤں گا. دنیا میں تو بجائے اس کے کہ وہ سمجھتا کہ وہ ہدایت ہے کیا، اس کو کوشش کرتا، غور کرتا، یوں ٹالتا رہا، مذاق اڑاتا رہا، لیکن پھر کہے گا کاش زبردستی ہی اللہ مجھے ہدایت پر لے آتا تو آج یہ انجام بد مجھے دیکھنا نہ پڑتا. او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرتن، یا پھر وہ یہ کہے گا، ایک اور حسرت ہوگی، اور حسرت ہی نہیں، اس میں ایک آرزو، شدید آرزو پوشیدہ ہے، کاش کہ ایک مرتبہ دوبارہ مجھے لوٹا دیا جائے، ایک موقع مجھے اور مل جائے. کیا ہوگا پھر؟ فاکون من المحسنین، میں ہو جاؤں گا محسنین میں سے. اور قرآن مجید کی اصطلاح میں محسن اصل میں ایمان کے سب سے جو ٹاپ لیول ہے اس کا ذکر ہے. ایک شخص کے ایمان کی کیفیت اور تقویٰ کی کیفیت یہ ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ ہر وقت اللہ کو سامنے دیکھ رہا، یا کم سے کم اسے یہ بات ہر وقت مستحضر رہتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچتا. ایک موقع مجھے اور مل جائے تو پھر میں وہ بن کر دکھاؤں گا، اہل ایمان کا جو سب سے اونچا مرتبہ ہے وہاں تک پہنچ کے دکھاؤں گا، بس ایک موقع ہو. لیکن یہ بھی حسرت ہے. یہ ہے جو کیفیت وہاں ہوگی، اور اس وقت قرآن کے الفاظ بھی یاد آئیں گے، ہاں ہم سے کہا تو گیا تھا. موقع یہاں ہے، یہ سب کچھ کھول دیا گیا تھا. قرآن میں یہ مضمون بار بار آیا. مجرموں کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوگی اور حسرت ہوگی، کاش ایک موقع اور دے دیا تھا. دنیا میں جو موقع ملتے ہیں اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے وہ ہر شخص کو کتنے موقع دیتا ہے، کیسے کوئی شخص جو ہے حالات کے دباؤ میں، حالات کی پریشانی کے اندر اس آخری کنارے تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ ہر قسم کی وہ توبہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور آئندہ پوری زندگی اللہ کا بندہ بننے کے لیے تیار ہے، وعدے بھی کر بیٹھتا ہے اللہ سے. کبھی موت کے منہ سے نکل کر آ رہا ہوتا ہے، کوئی مرض ایسا ہوا وہاں تک پہنچ گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ایسا ہو گیا کہ اس کی نوبت آ گئی، لیکن جب ٹھیک ہوا، جب حالات ٹھیک ہوئے، پر نالا وہی بہ رہا. تو موقع تو اللہ نے دیے تھے. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، سورہ فاتح میں فرمایا کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی، ایسے مواقع نہیں دیے تھے کہ ہوش میں آ جاتا ہر وہ کوئی کہ جس کو ہوش میں آنا تھا. بڑے مواقع دیے تھے. فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب تو چکھنا ہوگا اپنے جو کیے کی پاداش ہے، جو سزا ہے اس کا وبال، اور اب تمہارا کوئی مددگار نہیں. یہ ہے وہ مقام. اور اس کے برس کیا ہوگا؟ چنانچہ یہاں الفاظ آ رہے ہیں، بڑا قجات کا آیا تھی، وہی بات جو میں پہلے اس کا بیان کر چکا ہوں. قرآن کے الفاظ میں سنیے، اب تو بڑی حسرت سے کہہ رہا ہے کہ ایک موقع اور مل جائے، کاش ایک دفعہ لوٹا دیا جاؤں، پھر میں ایسا سچا پکا مومن بن جاؤں گا، صدیق اکبر کے مقام کو پہنچوں گا. لیکن بلا قد جات کا آیاتی، ہرگز نہیں، تیرے پاس میری آیات آئی تھیں، فکذبت بها، تو نے جھٹلا دیا انہیں، کوئی اہمیت نہیں دی، واستکبرت، اور اکڑا رہا اپنے اسی طرز عمل پر. وکنت من الکافرین، اور تو تھا منکروں میں سے، یا زیادہ با محاورہ ترجمہ ہوگا، ناشکروں میں سے، تو نے قدر نہیں کی. تجھے موقع ملا تھا، میری آیات تجھے سنائی گئی، تجھ تک پہنچی ہیں، تنہیں پڑھی ہیں یا سنی ہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ جڑا ہوگا، یہ جھوٹ جڑنے کے بہت سے انداز ہیں. ایک انداز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کسی اور کو بھی الوہیت میں شریک کر لیا ہے، کسی اور کو بھی صاحب اختیار بنایا، مشکل کشا بنایا، یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے، شرک. لیکن اور بھی بہت سے اسلوب ہیں جھوٹ جڑنے کے. سورہ انفطار میں ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہ جو دھوکے میں مبتلا کرتا ہے تمہیں، رب تو بڑا کرم فرمانے والا ہے، وہ عذاب دے گا؟ ممکن نہیں. وہ بڑا رحمان ہے، وہ بڑا رحیم ہے، اس کی رحمت سے، اس کے کریم ہونے کی نسبت سے اور جری ہوتے جانا گناہوں میں. اس کا مطلب ہے یہ طرز عمل پورے قرآن کا انکار ہے. قرآن کا پیغام تو کچھ اور، بہت واضح ہے، بار بار ہے، کون ہے؟ اصحاب الجنہ، ایمان لائے اور عمل بھی ان کا پورا ہے، ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرتے رہے، جنہوں نے متقین والی زندگی گزاری ہے، پڑھ جائیے. اور ایمان بھی اصل میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ایمان جو یقین قلبی والا ہے. وہ یقین کی دولت بھی کس کو حاصل ہے ہم میں سے کس کو نہیں ہے یہ اللہ ہی کو معلوم. تو یہ جھوٹ چڑھنے کا انداز بھی ہے, وہ بڑا بخشنہار ہے. ترل نذیر نے کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ, تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ جو اللہ پر جھوٹ چڑھتے رہے ان کے چہرے مایوسی سے اور غم سے سیاہ ہو چکے ہوں گے. الیس فی جہنم مثوا للمتکبرین, کیا جہنم ایسے ہی تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ جہنم تو منتظر ہے ان کی. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ, اب دیکھیے آگے اس بدترین انجام سے بچے گا کون؟ وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ کی زندگی گزاری ہوگی. وہ لوگ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا, اللہ تعالیٰ بچائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقویٰ کی زندگی گزاری ہوگی. بِمَفَازَتِهِمْ, اس جہنم سے, عذاب سے, مشکلات سے بچا کر اللہ تعالیٰ کامیابی تک پہنچا دے گا انہیں. اللہم ربنا جعلنا منہم, پروردگار ہمیں ان میں شامل فرمائے. وہی تقویٰ جو ہم پڑھ چکے ہیں, اس کے تقاضے کیا ہیں؟ رب کی طرف یکسو ہو جاؤ, اس کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دو. ادخلوا فی السلم کافہ, دین میں داخل ہو پورے کے پورے. یہ اللہ سے بارگیننگ نہیں چلے گی. نماز پڑھ لیں گے, عمرہ بھی کرائیں گے, حرام نہیں چھوڑیں گے. یہ تمہارے اپنے ذہن کے مطابق کوئی دین ہوگا تو ہوگا, یہ دین اللہ کو قبول نہیں ہے. اسلام کا مطلب ہے پورے طور پر اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہر معاملے میں. ہاں کسی وقت کوتاہی ہو جائے, غفلت ہو جائے, گناہ کا صدور ہو جائے, توبہ کرو, واپس آؤ اسی رستے پر, لیکن مستقل تقسیم کر لینا کہ اللہ کی فلاں فلاں بات تو مانیں گے, فلاں کو نہیں مان سکتے. یہ مذاق ہے اللہ کے ساتھ, یہ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے اللہ نے روک دیا اس سے باز آ گئے. اللہ کی نافرمانی سے پوری زندگی بچتے رہنا, کہیں بھی اللہ کی نافرمانی نہ ہو. جو لوگ اس رستے پر کاربند ہیں ان کے لیے ہے وہ جنت, اللہ کی نعمتیں. وہ اس بدترین انجام سے بچائے جائیں گے, اللہ تعالیٰ انہیں بچا کر کامیابی سے ہمکنار کرے گا. لا یمسہم السوء, انہیں کوئی گزند نہیں پہنچے گا. اب قبر کے مراحل بھی ہیں, ابھی ذکر آیا تھا موت کا, ہم تو بھول جاتے ہیں. قبر کا گڑھا ہم میں سے ہر شخص کا انتظار کر رہا ہے, ہمیں احساس ہی نہیں. ہم دور سے کسی شخص کو دیکھیں اور یہ کہ وہ جا رہا ہے اور سامنے سے وہ گاڑی آ رہی ہے اسے نظر نہیں آ رہی, اس کے بارے میں بڑے تشویش ہو جاتی ہے کہ یہ تو ابھی ہلاک ہوا, کیسے ہلاک ہوا. لیکن ہم, ہمارے سامنے جو آگے گڑھا ہے قبر کا جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, اس کا ہمیں کوئی احساس نہیں, کسی کو بھی نہیں. وہ بھی مشکل مرحلہ ہے, عالم برزخ سے گزرنا ہے. اس دنیا میں بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے, اللہ نے بھیجا ہے. جائیں گے بھی اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے, وہی لے جائے گا. پھر وہ عالم برزخ سے بھی گزارے گا, اور پھر میدان حشر کے وہ مشکل مراحل بھی ہیں, انتہائی مشکل, انتہائی کٹھن, جن نے ایک مرحلے کو ہم پل صراط کے نام سے جانتے ہیں. ان سب میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو, متقین کو کوئی گزند نہیں پہنچنے دے گا, وہ بچا لیے جائیں گے. یہ اس کی قدرت ہے, یہ اس کی رحمت ہے. لا یمسہم السوء, انہیں کوئی تکلیف, کوئی گزند نہیں پہنچے گی. ولا ہم یحزنون, اور نہ ہی وہ حزن اور غم سے دوچار ہوں گے. اللہ خالق کل شیء وہو عدا کل شیء وکیل, اللہ تعالیٰ ہی ہر شے کا خالق ہے اور وہی ہر ایک کا ذمہ دار ہے. لہو مقالید السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کے کنجیاں, خزانے سب اس کے اختیار میں ہیں. والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، آیات کی طرف توجہ نہیں کرتے، اعراض کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، وہی ہیں کہ جو خسارے میں پڑنے والے ہیں، ناکامی اور تباہی سے ہمکنار ہونے والے ہیں۔ یہ ہے توبہ کے حوالے سے اور اللہ کی رحمت کے حوالے سے قرآن مجید کا ایک بہت اہم مقام۔ اس وقت اصل ضرورت اسی کی ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے بھی اس مضمون کو میں آخری فائنل مرحلے تک پہنچاؤں گا، کرنا کیا ہے ہمیں اس وقت۔ لیکن حالات پاکستان کے گھیرا تنگ ہو رہا ہے، آپ نے محسوس کیا ہوگا۔ اب چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، اس وقت اشارے پر سے بات کر رہا ہوں، تفصیل انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ جن خدشات کی وجہ سے ہم نے پہلے ہی دھمکی پر سر تسلیم خم کر دیا تھا اور اپنا جو ہے قبلہ ان کو بنا لیا تھا، تورا بورا نہ کر دیا جائے، پتھر کے زمانے پر دھکیل دیے جائیں گے، اب وہی تھریٹس، اب دوبارہ ہم پھر وہیں اس مقام پر پہنچ گئے، اپنا سب کچھ لٹا کے بھی وہیں کھڑے ہوئے۔ یہ وقت ہے توبہ کا، اجتماعی توبہ کا، ورنہ یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور اب ایران کے ساتھ ساتھ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان بھی ان کا اب ٹارگٹ ہے، اور پاکستان تو ٹارگٹ پہلے سے ہی تھا، صرف فرق یہ ہوا ہے کہ ہم نے 100 پیاز بھی کھائے ہیں، اب 100 جوتے تیار ہیں، بس۔ ہاں، بچنے کا راستہ ہے، اور وہ راستہ توبہ ہی کا ہے، اور اصل میں اس وقت اجتماعی توبہ ہے جس کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، اس کے تقاضوں پر انشاءاللہ آئندہ تفصیل سے بات ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔